بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر فقال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان چل رہا ہے جس کے بارے میں ہم بتا چکے تھے کہ قرآن کی خود گواہی ہے کہ حضور کے اخلاق سب سے بلند تھے انک لعلی خلق عظیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ جواب میں فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. قرآن میں جتنے اخلاق کا ذکر ہے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجائے اتم پورے طور پر موجود تھے. ایک ایک خلق, ایک ایک وصف, ایک ایک صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے طور پر موجود تھی. لیکن ایک اہم بات ہوتی ہے کہ حضور جن کے ساتھ رہتے سہتے ہیں وہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اب یہ حدیث ہے اور اس کے بعد کچھ اور حدیثیں ہیں, ان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہتے, انہوں نے حضور کے اخلاق کس طرح سے پائے وہ ان احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, فاتح مصر ہیں. یہ ایک بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں سے ایک اہم خلق یہ تھا کہ آپ قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی تالیف قلب کے خیال سے اپنی توجہ اور اپنی خصوصی گفتگو مبذول فرماتے تھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو اچھا نہیں ہے, سب کو پتا ہے اس کے بارے میں, قوم کا بدترین برے اخلاق والا انسان ہے وہ, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب ایسا بندہ بھی گفتگو کرنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی گفتگو پوری بشاشت کے ساتھ, طبیعت کے کھلے پن کے ساتھ اس کو پورے طور پر عزت دیتے ہوئے آپ اس سے گفتگو فرماتے تھے. الفاظ ہیں اشر القوم, قوم کا جو شریر ترین آدمی ہے وہ بھی اگر حضور سے بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تالیف قلب کا, اس کے دل کو جوڑنے کا خیال فرماتے اور پوری توجہ کے ساتھ اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. یہ اونچے اخلاق کی بات ہے. ورنہ آج معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ آدمی اچھا نہیں ہے تو بہت مشکل سے اس کی طرف توجہ مبذول ہو پائے گی, بہت مشکل ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا بالکل نہیں تھا. کتنا بھی خراب کوئی انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے ان اخلاق کو دیکھتے ہوئے میں سمجھا کہ حضور کو مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت ہے اور غالباً میں حضور کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہوں, کیونکہ حضور ہر ایک سے ایسے ملتے تھے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضور کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی اچھا ہوں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے اخلاق دیکھے تو حضور سے خود پوچھ لیا، رسول اللہ، میں جب آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ اتنی توجہ سے مجھ سے گفتگو فرماتے ہیں، اتنی شفقت، اتنے پیار اور اتنی عزت دیتے ہیں مجھے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے یار غار ہیں، ان کی قربانی بھی بہت زیادہ ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر زیادہ بہتر ہیں یا میں زیادہ بہتر ہوں؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر. پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں؟ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر. پھر آگے پوچھا یا رسول اللہ عثمان بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں؟ حضور نے فرمایا عثمان. فضیلت بہرحال انہی کی زیادہ ہے، قربانیاں انہی کی زیادہ ہیں اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، اس لیے فضیلت تو بہرحال انہی کو ہوگی. لیکن حضور کے اخلاق دیکھیے کہ جو بندے ان کی برابر کے نہیں ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کے عزت دینے سے ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہم ان کے برابر کے ہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کی بات ہے. ایک بات اور یہاں سمجھنے کی ہے، خلافہ کے درمیان جو یہ ترتیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب من جانب اللہ حضور کے زمانے میں ہی لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی تھی کہ حضور کے بعد امت میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سوال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے موقعوں پر اشارے دے دیے تھے جس سے یہ ترتیب سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور کے زمانے میں ہی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ترتیب لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور پھر یہ معاملہ سامنے آیا کہ خلیفہ کون بنے، اور رائے اس وقت مختلف بھی ہو رہی تھی، مثلا انصار بہت سے یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کے جو بڑے ایک صحابی ہیں ان کو حضور کا خلیفہ بنا لیا جائے کیونکہ یہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور ان کا مقام مرتبہ ہر حیثیت سے زیادہ ہے، انصار کے سردار ہیں، قربانیاں بھی بہت ہیں، بہت سی چیزیں ان کے سامنے تھیں. پھر بعد میں یہ بات بھی آئی کہ نہیں مہاجرین میں کوئی ہو، انصار میں ایک ہو، یہ بات بھی آئی. لیکن جب رائے یہ دی گئی کہ حضور کے بعد میں حضور کا خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ موضوع نہیں ہے، تو سب کے سب متفق ہو گئے، سب کے سب. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اجماع ہوا اور بات طے ہو گئی تو حضرات صحابہ بیعت کے لیے ایسے ٹوٹ رہے تھے جیسے کہ پروانے شمع کے اوپر ٹوٹتے ہیں، اور پہلے دن ہی تقریباً 6,000 لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. تو امت میں سب سے پہلا اجماع جو منعقد ہوا ہے حضور کے بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. پھر اس کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نامزد کر دیا، اور امت میں سے کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو یہ ترتیب حضور کے زمانے میں ہی اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی تھی. اسی بنیاد پر سوال بھی یہاں ہو رہا ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کیا, دوسرا عمر بن خطاب کو سامنے رکھ کر کیا, تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر کیا. پھر آگے کہتے ہیں فلما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے اور آپ نے جوابات دیے تو مجھے شرمندگی ہوئی اور مجھے یہ خیال ہوا کاش کہ میں حضور سے سوال ہی نہیں کرتا تو اچھا تھا. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انسان کے اخلاق سب سے زیادہ جو جاننے والا کوئی ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں رہنے والے لوگ, ان میں سب سے پہلے بیوی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو بہت سی حدیثیں ہیں. پوچھا گیا اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق جاننا چاہتے ہو قرآن پڑھو, پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے. دوسرے نمبر پر حضور کے کسی بھی انسان کے ساتھ جو لوگ رہنے والے مستقل خدام ہیں, گھر میں رہنے والے آنے جانے والے, وہ جانتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایسے خادم ہیں کہ 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و معظمہ تشریف لائے تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کو بہت سے کاموں کی ضرورت پیش آئے گی, باہر سے کچھ منگوانا ہے, کسی کو بلوانا ہے, کہیں اطلاع دینی ہے, ایک خادم کی بالیقین ضرورت ہے. یہ میرا بیٹا انس ہے یا رسول اللہ, اس کو قبول فرما لیجیے. حضور کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنا سمجھدار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. ان کی والدہ نے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. پھر یہ حضور کے ساتھ رہے اور مسلسل 10 سال تک, یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے یہ حضور کے ساتھ رہے, خدمت بہت کی حضور کی. اور حضور نے ان کو دعا بھی دی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اے اللہ انس کی اولاد میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرما. ایک مرتبہ ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے لیے دعا دی. دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت جلدی اور تیزی سے قبول کرتی ہے. اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ دوسروں کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے. ہم کیا کہتے ہیں صاحب دعا کر دیے صاحب, کہتے ہیں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے ایسے کام آ جائیں ہم کہ اس کے دل سے دعا نکلے, دل سے دعا نکلے. بہت سی مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں اللہ پاک دیتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں کہ ہم دوسرے کے کام آ جائیں, اور جب اس کے کام آ جائیں تو زندگی بھر تک وہ یاد رکھتا ہے. جب جب اس کے وہ چیز کام میں آتی ہے یا وہ موقع اس کو آتا یاد آتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے. ہم نے بہت سے موقع ایسے دیکھے, لوگ بتاتے ہیں صاحب ہم نے فلاں کا یہ کام کر دیا تھا, جب بھی ملتا ہے کہتا ہے صاحب ہمیشہ آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کام بہت کرتے تھے, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تلاش میں رہتے تھے. اللہ پاک نے یہاں بہت سارے لوگوں کو اہل ثروت بنایا ہے, خوب مال و دولت عطا فرمائی ہے. مال دولت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے, المال غادن و راحم, صبح کو آتا ہے شام کو جاتا ہے. اس پر جس نے بھروسہ کیا اس نے کبھی ساتھ نہیں دیا. زندگی بھر تک ہم نے اکٹھا کیا, جمع کیا, گن گن کر رکھا, اور آنکھ میچی ہماری دوسروں کے کام آئے گا. 24 گھنٹے بھی نہیں ہو پاتے اسی گھر سے بریانی کی قورموں کی خوشبو آتی ہے صاحب, اسی کا مال سب بھول جاتے ہیں لوگ. لیکن اگر یہی مال ہم اللہ کے لیے, کسی اللہ کے بندے کے لیے, کسی کے کام آ جائے, ہمارا یہ کام کسی کے کام آ جائے مال, تو جب تک یعنی قیامت تک کے لیے یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا قیامت تک کے لیے. تو اس لیے کسی کے کام آنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, اللہ والے ایک بات کہتے ہیں کہ نیکی رحمان کا مہمان ہوتی ہے, ضیف الرحمان کہتے ہیں اس کو, اللہ کا مہمان. مہمان کا اکرام کریں گے تو نیکی کی پھر توفیق مل جائے گی. مہمان کا اکرام کریں گے مہمان آئے گا دوبارہ. نیکی کا اللہ نے موقع دیا, ہم نے اس کا اکرام کر لیا, مطلب اس کو نیکی کو انجام دے دیا, اس کو کر لیا, اللہ پاک پھر دوسری نیکی کی توفیق دے گا. تو نیکی جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جب آ جائے مہمان تو اکرام کر لو. مہمان اگر روٹ کر چلا جاتا ہے نا تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں انسان کے. تو نیکی کا جب موقع مل جائے اور ہم کر سکتے ہوں, ایسے نہیں کہ زبردستی کر سکتے ہوں, اللہ نے وسعت دی ہے کر دینا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دل خوش کرو, دوسروں کے کام آؤ, تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, خوش ہو کر آپ نے خود ہی دعا دی اور دعا دی اللہ اس کی مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. اتنی برکت عطا فرمائی اللہ نے, اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے پوتے 100 سے زیادہ ہوئے ہیں انہی کے زمانے میں. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے صاحب, ایک پوری فوج ہے چاروں طرف, پوتے ہیں بیٹے ہیں ماشاءاللہ, سارے کے سارے ہٹے کٹے ہیں, اور مال بھی اللہ نے خوب دیا, اتنا مال کہ دوسروں کے باغات میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا, لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی باغ خریدتے سال میں دو مرتبہ پھل آتا تھا. اشرفیوں کے ڈھیر گھر میں رہتے تھے, گھر والے بانٹتے بانٹتے تھک جاتے تھے, حضور کی دعا کی برکت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت قریبی خادم ہیں, اور چونکہ بچے تھے کم عمر تھے اس لیے کچھ کام بگڑتے بھی تھے ان سے. حضور کہتے تھے یہ کام کرو, بھول گئے, بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گئے اور وہ کام نہیں کیا. ہمیں اور آپ کو تو ایسے موقع پہ غصہ آ جانا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی میرے اوپر میرے کسی بگاڑے ہوئے کام پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. دیکھیے ترجمہ کرتا ہوں حدیث کا. عن انس بن مالک قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال متواتر خدمت کی. فما قال لی اف قط, کبھی انہوں نے مجھے اف نہیں کہا, یعنی ناگواری کا ایک جملہ, کیا کیا تم نے, یہ جو کھولتے نا منہ, ایسا بھی ایک جملہ خادم سے, یہاں خادم سے اگر ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, ہم لوگوں باہر نکال دیتے ہیں, تنخواہ میں کٹوتی کر دیتے ہیں. اسلام یہ اخلاق نہیں سکھاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق نہیں سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سکھاتے ہیں کہ عف, درگزر, معافی. آگے فرماتے ہیں وما قال لی لشیء صنعته لما صنعته, اور کبھی کسی ایسے کام کے بارے میں جو مجھے نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا, حضور نے یہ نہیں کہا لما صنعته کیوں کیا تو نے, ولا لشیء ترکته لما ترکته, اور نہ کبھی ایسا کام جس کو مجھے کرنا تھا لیکن نہیں کر سکا میں نے چھوڑ دیا, حضور نے یہ نہیں فرمایا لما ترکته تو نے کیوں چھوڑا. 10 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا ہے, پورے 10 سال تک حضور کے ایسے اخلاق ہیں. لاؤ کوئی مثال ایسی, حضور کے ایسے اخلاق کی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے, نہیں مل سکتی ہے. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے. یہ خادم حضور کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. ولا مسست خزن ولا حریرن. آگے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے کبھی کوئی ریشمی کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو, اور میں نے کبھی کسی قسم کا مشک یا کوئی عطر حضور کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا. الفاظ ہیں ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی بہت نرم تھے. کتنے نرم؟ ریشم سے بھی زیادہ نرم. اس روایت میں ایک لطیفہ بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ملایا, اور جب میں نے مصافحہ ملایا تو قسم خدا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں ہیں, آپ کے جو ہاتھ ہیں, میں نے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ان کو پایا ہے. آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم میں نے کسی ریشم کو بھی نہیں پایا. تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ اٹھ گئے فرت عقیدت خوشی عشق رسول میں, عشق رسول میں اٹھ گئے کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ جن ہاتھوں سے آپ نے حضور سے مصافحہ ملایا ہے کم از کم ان ہاتھوں سے میں مصافحہ ملا لوں. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ ملایا. پھر جب یہ شاگرد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو ان کے شاگرد بھی اسی طرح عشق کے اندر کھڑے ہوئے کہ ہم بھی ان ہاتھوں سے مصافحہ ملانا چاہتے ہیں جن ہاتھوں نے حضرت انس کے ہاتھ کو مس کیا ہے, اور حضرت انس کے ہاتھ نے حضور کے ہاتھ کو مس کیا ہے. اور پھر طرح یہ حدیث جس جس محدث تک پہنچی ہے ہر محدث کا یہی معمول رہا ہے. ہم نے جب اپنے استاد محترم سے یہ حدیث پڑھی ہے تو ہمارے استاد محترم نے بھی ہم سے اسی طریقے سے مصافحہ ملایا, کیونکہ ہمارا ہاتھ اپنے استاد محترم کے ہاتھ سے ملا اور ان کا ہاتھ ان کے استاد محترم سے, اور یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. آپ بھی اگر کرنا چاہیں مصافحہ تو ملا سکتے ہیں, عمل ہو جائے گا اس پہ سنت پر. آئیے یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا الحمد للہ یغفر اللہ لنا. وہی نیت کیجئے یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ یغفر اللہ لنا 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 ولکم یغفر اللہ لنا ولکم السلام ما شاء اللہ یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ یغفر اللہ یغفر اللہ السلام یغفر اللہ یغفر اللہ ما شاء اللہ الحمد للہ یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا یغفر اللہ یغفر اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جب جب کسی محدث نے یہ حدیث پڑھائی ہے تو اسی طریقے کا یہ معاملہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ حدیث مسلسل بالمصافحہ ہے, یعنی اس حدیث کے پڑھاتے وقت ہر محدث نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کیا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم, اسی طریقے سے ولا شممت مسکن قط ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی خوشبو میں نے سونگی ہے حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے کسی خوشبو کو نہیں پایا، یعنی حضور کے پسینے میں، اللہ کے رسول کے پسینے میں ایسی خوشبو کہ نہ کسی مسک یعنی مشک کے اندر ایسی خوشبو اور نہ کسی اور عطر کے اندر ایسی خوشبو، سب سے زیادہ خوشبودار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک. ایک صحابیہ ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. دوپہری کا ٹائم تھا، چل چلاتی ہوئی دھوپ وہاں کی، پسینے بہت بہتے ہیں، پسینے بہ رہے ہیں، گھر والوں نے حضور کے وہ پسینے ایک شیشی میں جمع کر لیے اور پھر وہ حضرات پورا گھرانہ اپنی خوشبو میں اس پسینے کو ملایا کرتا تھا تو اس کی خوشبو دو بالا ہو جایا کرتی تھی، اور خود اس پسینے کے اندر ایسی خوشبو تھی کہ دنیا کے کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں ہو سکتی. ایک بات یاد رکھنی ہے، صحابی اگر حضور کے تعلق سے کوئی بات کہہ رہے ہیں اس میں مبالغہ نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، جیسے شاعر لوگ کرتے ہیں نا، بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنے محبوب کو چاند تک ملا دیتے ہیں. صحابہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی بیان کرتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور کی اگر حسن کی یا اچھائیوں کی خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اس تعریف بیان نہیں ہو سکتی، یہ بھی حقیقت ہے. صحابی کیوں ایسے نہیں کہہ سکتے؟ حضور نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہر صحابی کے سامنے یہ حدیث تھی، اس لیے ڈرتے تھے وہ لوگ کہ کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے حضور کے تعلق سے، سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو صحابی رسول اگر کچھ حضور کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مبالغہ آرائی نہیں ہے، بڑا چڑھا کر پیش نہیں کر رہے. تو اگر صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے پسینے میں سب سے زیادہ خوشبو، سب سے بہترین خوشبو، کسی مشک کی اور کسی عطر کی خوشبو حضور کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گزرے ہیں، کیونکہ آپ کی خوشبو سب سے الگ تھلگ ہوتی تھی اور پہچانتے تھے لوگ یہ سرکار کی خوشبو ہے. اگلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی حدیث بھی، کہتے ہیں کہ انہ کانا اندہ رجل بہ اثر سفرۃ قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکاد یواجہ احدا بشیء یکرہ فلما قام قال القوم لو قلتم له یدع هذه السفرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور بیٹھا، اس کے اوپر زرد رنگ کا ایک کپڑا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپڑا، یہ رنگ پسند نہیں آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت شریفہ یہ بھی تھی کہ ناگوار بات کو منہ در منہ نہیں فرماتے تھے، ہر ناگوار بات نہیں، ایسی ناگوار بات جس میں ذرا گنجائش ہوتی تھی. اگر حرام کی قبیل سے کوئی بات ہوتی تھی تو آپ فوراً بتا دیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ گنجائش ہے اس کے اندر یا تاخیر کی جا سکتی ہے اس کے اندر، تو اس کا خیال فرماتے تھے کہ فوراً منہ در منہ نہیں، یہ آپ کے اونچے اخلاق کی بات تھی. تو وہ شخص آپ کے پاس میں بیٹھا رہا اور آپ کو یہ رنگ ناپسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں فرمایا، سکوت فرمایا. جب وہ شخص چلا گیا تو آپ کے پاس جو حاضرین تھے ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کو زرد کپڑے سے منع کر دیتے تو اچھا ہوتا، لو قلتم لہو یدعو ہذہ السفرہ، کاش کہ تم اس سے کہہ دیتے کہ تو یہ چھوڑ دے تو بڑا اچھا ہوتا. یہ آپ کے اخلاق کی بات ہے. آپ خود بھی کہہ سکتے تھے بھئی یہ غلط ہے مت پہنا کرو اچھا نہیں ہے, لیکن جہاں پر یہ بھی گنجائش ہوتی تھی اور تاخیر کی بھی گنجائش ہوتی کہ بعد میں بدل لیں کوئی بات نہیں ہے, فوراً عمل کروانا ضروری نہیں ہوتا تھا, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق عالیہ سے ایسا برتاؤ کیا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے زیادہ کون گواہی دے سکتا ہے حضور کے اخلاق کی؟ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا شخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً فحش کو تھے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تبھی اعتبار سے جہاں بھی بیٹھتے ہیں بس وہ الٹی سیدھی بات کرنے لگتے ہیں, حضور طبعی اعتبار سے بھی ایسے نہیں تھے, اور نہ بتکلف, یعنی کبھی کسی آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ بنا کر بات کرتے ہیں لوگ ہنس پڑیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, بد کلامی والی بات کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً ایسے تھے, آپ کی طبیعت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی, اور نہ کبھی بنا کر آپ ایسی بات کرتے تھے جو بات جس کو بد کلامی کہا جائے, بری بات کہا جائے جس کو. آگے فرمایا ولا شخابن فی الاسواق, نہ بازاروں میں چلا کر باتیں کرتے تھے, یعنی زور زور سے بات کرنا, بہت سے لوگ زور زور سے بات کرتے ہیں وقار کے خلاف ہے. بعض لوگ گھر میں آ بیٹھتے ہوتے ہیں اور مردان خانے میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں زور سے بات کر رہے ہیں اتنی زور سے کہ اندر تک آواز آ رہی ہے, یہ وقار کے خلاف بات ہوتی ہے, بے تہذیبی سمجھی جاتی ہے. بازاروں کے اندر زور زور سے بات کرنا, شور مچانا, یہ بے تہذیبی سمجھی جاتی ہے. عام طور پہ آپ جب بازار میں جائیں گے تو آپ کو بہت ایسے شور ملیں گے, یہ وقار کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا وقار سے بھری ہوئی تھی. فرمایا کہ حضور بازار میں تشریف لے آتے تھے لیکن بازار میں بھی شور و شغب نہیں کرتے تھے. اور آگے فرماتی ہیں ولا یجزی بالسیئۃ یا سیئہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے, بلکہ فرماتی ہیں ولکن یعفو ویصفح, لیکن آپ معاف فرما دیتے, اور ویصفح کا ترجمہ ہے پھر اس کا آپ کبھی تذکرہ بھی نہیں فرماتے تھے. بہت بڑی بات ہے معاف کرنا, خود بڑی بات, اور پھر معاف کرنے کے بعد اس کا کبھی ذکر بھی نہیں کرنا کہ صاحب ایسا معاملہ ہوا تھا میں نے چھوڑ دیا اس کو, چاہتا تو میں یہ کر سکتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا, میں نے معاف کر دیا. بہت کہتے ہیں ہم لوگ ایسے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی, آپ کے اونچے اخلاق کہ آپ اس کا کبھی تذکرہ بھی نہیں فرماتے تھے. ایسی بہت ساری مثالیں حدیث پاک میں بھری ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کا برتاؤ کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا. مثلا احد کی لڑائی میں ایک شخص نے آپ کے پتھر مارا, اس پتھر کا اثر یہ ہوا کہ جو آپ کی جنگی ٹوپی تھی اس میں روٹ لٹکے ہوئے رہتے ہیں, اسٹیل کے روٹ لوہے کے, وہ یہاں گڑ گئے. جب ان کو نکالا گیا تو حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں اور نکالنے والے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت بھی شہید ہوئے. تو کتنی تکلیف ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ دو روڈ اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور کس وجہ سے کہ سامنے والے نے ایک پتھر مارا ہے زور سے جو لگا ہے. اس شخص کا نام عتبا آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کر دیجیے, حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما, وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی, ورنہ ہر نبی کی دعا اور بد دعا دونوں فوراً ہی مقبول ہوتے ہیں. وکل نبی استجاب. ایک موقع پر آپ نے ایک بد دعا دی, بہت ہی غلط کام کیا. ابو لہب کے دو بیٹے تھے, دونوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی منسوب تھی. جب اسلام آیا اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی تو ابو لہب نے مخالفت کی اور اپنے بیٹوں سے کہا محمد کی بیٹی کو چھوڑ دے. ایک نے اچھا چھوڑ دیا, کچھ نہیں کہا, لیکن ایک نے بدتمیزی بھی کی, تکلیف پہنچائی حضور کی بیٹی کے ساتھ بھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, نازیب کلمات کہے. آپ اندازہ لگا, ایک بیٹی بھی اگر واپس آ جائے گھر میں تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جب تک بیٹی گھر میں ہوتی ہے اطمینان ہوتا ہے, لیکن بیٹی کی اگر شادی ہو جائے اور خدا نہ خواستہ شادی کے بعد پھر لوٹ کر آ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں, انسان کو سکون نہیں رہتا, پریشان ہو جاتا ہے انسان. ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لڑکوں کی فکر شادی تک رہتی ہے اور بیٹیوں کی فکر شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. شادی کے بعد کیسے رہ رہی ہوں گی, اب کیا حال ہوگا ان کا, جو آرام جو سکون جو راحت ہم نے ان کو دیا ہے پتہ نہیں وہاں ان کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, میری بچی یہ پسند کرتی تھی وہاں اس کو پسند کا کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, اس وقت میری بچی آرام کرتی تھی وہاں پتہ نہیں اس کو آرام مل رہا نہیں مل رہا. انسان اسی فکر میں پریشان رہتا ہے صاحب. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی, متعلقہ ہو گئی ہیں, تو بڑے پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی صاحب شادی کر لے, وہ چھپ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, وہ بھی چھپ رہے. پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں نے ابو بکر سے کہا, میں نے عثمان سے کہا, حالانکہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, تو انہوں نے منع کر دیا میرے رشتے کو. حضور نے فرمایا ان سے اچھا رشتہ بتاتا ہوں اپنی بیٹی کا, نگا مجھ سے کر دیجیے. پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصل میں حضور مجھ سے مشورہ لے چکے تھے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی بیٹی میرے یہاں ہے, اس وجہ سے میں نے پسند نہیں کیا ان کے رہتے ہوئے, میں دوسری جگہ نکاح کروں. لیکن میں کہنے یہ چاہتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہاں دو دو بیٹیاں حضور کی گھر میں آ گئی ہیں تو کس قدر تکلیف ہوگی حضور کو, اور پھر سامنے والا بیٹی کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے, نازیبا حرکت کر رہا ہے اور حضور کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے. تو سرکار کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, اللہم صلی علی کلب من کلابی, اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. سرکار کی زبان سے نکلا. چنانچہ ایسا ہوا, یہ لوگ تاجر تھے, ملک شام آتے جاتے رہتے تھے, اس کا یہ بیٹا بھی ملک شام جا رہا تھا, تو ابو لہب نے کہہ کے بھیجا, بھائی محمد نے اس کو بدعا دے رکھی ہے ذرا خیال رکھنا. ایک جگہ پہنچے جہاں کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں پر شیر بہت ہوتے ہیں, اس لیے حفاظت سب اپنی حفاظت کرو. لوگوں نے کہا خاص طور پر حفاظت اس کی کرو. اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا لوگوں نے, اپنے سارے سامان ایک جگہ اکٹھے کیے, وہ ایک بڑا ڈھیر بن گیا, ایک اونچی جگہ چنی, پھر وہاں پہ سامان رکھے, پھر اوپر سب لوگ سوئے رات میں, بیچ میں اس کو لٹایا, چاروں طرف سارے لشکر والے قافلے والے لوگ تھے. لیکن اللہ کی مرضی, ایک شیر رات میں آیا, سب کے منہوں کو سونگا اور پھر چھلانگ لگا کر بیچ میں ہی گیا اور اس کو پھاڑ کر چلا گیا, تکہ بوٹی کر کے چلا گیا. حضور کی بد دعا کا اثر, تو حضور کی تو دعا اور بد دعا قبول ہونی ہی ہے. لوگوں نے کہا رسول اللہ بد دعا فرما دیجیے, آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا علمون, اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے, اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. یہاں بھی آپ نے ایسی فرمایا. پھر ایک موقع ایسا آیا, آگے ایک حدیث پاک میں آئے گا وہ قصہ انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ کوئی آدمی آتا ہے بد دعا اور حضور کو گریبان پکڑتا ہے, چادر کھینچتا ہے, چادر کے نشان آپ کی گردن پر, آگے کہتے میرا اونٹ کھڑا ہے سامان لا دو, تمہارے باپ کا مال توڑ لیجیے تمہارے پاس میں لا دو. اتنی بری حرکت کے ساتھ میں حضور کو مخاطب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حرکت پر ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. جہالت پر غصہ آنا چاہیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں اور تفصیل اس حدیث کے تحت آئے گی آنے والے جمعرات کو. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.